قبره ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. ذو الجنة كيف حيثاني الأمين، وذاك الشكر ہے کہ اس نے ہم سب کو اور جہاں جہاں جو عزادار ہے اسے توفیق دی کہ دوبارہ محرم کا چاند دیکھ کر جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے، جناب ختم مرتبت کو ان کے فرزند گرامی کا پرسہ دے. وہی بات جو میں ہر سال کہتا ہوں کہ نہ جانے کس کی کون سی خدمت، کس انداز کی خدمت، کب بارگاہ پرجیون میں مقبولیت کا شرف اسے مل جائے اور اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے. نہ اس میں عوامی کی شرط ہے، نہ باقابہ کی، وہاں دل کی حالت دیکھی جاتی ہے. یہ سب مقامات دنیاوی ہیں، تو انسان کوشش کرے کہ اپنے دل کو، اپنی نیت کو پاک و صاف کرے، نگاہیں ہمیشہ جمائے اس ذات کی طرف کہ جو اس منبر کی صداداری کی مالک ہے، وہ ہستی کہ جس کے بیٹے کا ہم پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے، پوری دنیا میں آج عزاداری ہو رہی ہے اور پرسہ دینے کی تیاریاں ہیں. اور نہ صرف دنیا میں بلکہ اس دنیا میں بھی ایک کہرا مچ چکا ہے. سات امام سے روایت ہے کہ جب آپ محرم کا چاند دیکھتے تھے تو یظہر علی وجہی آثار الکعبہ، یعنی درد و تکلیف کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے تھے. بہرحال وہ امام معصوم تھے. ہم یقیناً، مجھ جیسا ایک عام آدمی اپنی توجہ کو مسلسل اس انداز سے برقرار نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ وہ ایام ہے کہ جس میں کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کی شدت کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کا قلبی تعلق سید الشہداء سے اس انداز کا ہو کہ جو دروازے پر اپنے گھر کے کھڑے ہو کر یہ کہے کہ پروردگار یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. سوائے ختمی مرتبت کے، سوائے جناب سیدہ کے، سوائے امام حسن کے اور بقیہ امام کے، کوئی بھی اس ان مسائل کا کما حق ہو اندازہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ مسائل کا اندازہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ جس پر مسائل ٹوٹے اس ہستی کی کما حق ہو معرفت رکھیں. اور دیکھیے، ادنا اور نچلے درجے کا انسان اعلیٰ کی کما حق ہو معرفت نہیں رکھ سکتا. یا اس ہم سطح ہونا پڑے گا یا اعلیٰ ہونا پڑے گا. ہم نہ اس سطح پر جا سکتے ہیں نہ ان سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں. ہمیشہ میں کہتا ہوں رعایا ہے، رعایا بند کر رہے ہیں، وہ آقا ہیں، ہم رعایا ہیں. وہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا مصائب ٹوٹ گئے اور کس کا گھر اجڑ گیا. اور ہمیشہ کی ایک عادت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں پر بزم حسینی کے زیر اہتمام یہ عشرہ مجالس منعقد ہو رہا ہے. خدا ان بزم حسینی کی اور جہاں جہاں بھی جو انجمنیں ہیں، ادارے ہیں، انتظامیہ ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اسی طرح سے اہل محلہ جو مسلسل کئی دہائیوں سے تعاون کرتے چلے آئے، کوئی صاحب کہنے لگے کہ بہت تعاون ہے ان کا ہمارے ساتھ اور اس انتظامیہ کے ساتھ، تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیے، یہ جو اہل محلہ ہیں یہ بہت عقل مند لوگ ہیں، بہت ذہین لوگ ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ کی وجہ سے تعاون کر رہے ہیں، یہ رسول خدا کے صدقے میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہ اہل محلہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو ان 10 دنوں میں، 11-12 دنوں میں کوئی تکلیف ہوئی تو صاحب معاملہ، طرف معاملہ نہ بزم حسینی ہے، نہ وہ لوگ کہ جو اس فرش ادا پر آئے، نہ وہ مولانا جو یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، بلکہ اہل محلہ کا طرف معاملہ اور صاحب معاملہ پنجتن ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور اگر یقین نہ آئے تو صاحب کوئی سیاسی جلسہ 10 دن تک کر کے دکھا دیجئے اس انداز سے. ہمارے آپ کے ہر ایک کے گھر میں لوگ مر چکے ہیں، موت آ چکی ہے، مرحوم ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ذرا 10 دن ان کی یاد میں جلسہ کر کے دکھا دیجئے۔ یہ حسین ابن علی کے صدقے میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ حسین ابن علی کی جانب دیکھ کر آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا یہ، اور اس سال بھی کہوں گا کہ دیکھیے، جب طرف معاملہ اور صاحب معاملہ آپ نے سمجھ لیا کہ رسول خدا ہے، تو پھر رسول خدا سے ہر اجر کی توقع کیجئے، وہ رحمت للعالمین ہے، رسول خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جس کے بارے میں خدا قرآن میں یہ فرمائے کہ حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے، والا سو بھائی اوتی کا رب کا فترضہ کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور جب آپ نے طرف معاملہ اپنا ختمی مرتبہ کو قرار دے دیا، تو دیکھیے کون کون سے خزانے آپ کو عطا کریں گے، اب یہ ختمی مرتبہ ہی جانتے ہیں۔ یقیناً تکالیف ہوں گی، اذیت اور آزار ہوگی، کاروبار بیوپار متاثر رہے گا، لیکن اگر وہ ایک توجہ کرے جناب سیدہ کی جانب کہ ہم آپ کے بیٹے کی خاطر یہ مصیبت اور یہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ میں اپنے بلبوتے پر نہیں کہہ رہا، میری حیثیت کیا ہے، میں اس بیوی کے بلبوتے پر کہہ رہا ہوں کہ جو کائنات کے خزانے بانٹ سکتی ہے اور بانٹ رہی ہے، یقیناً آپ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں گے۔ یہ ایک عقیدہ ہے اور ایک ایمان ہے، اور ثابت بھی کیا ہے، واقعات متعدد ہیں، اور اس وقت واقعات میں سنانا نہیں چاہتا، واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، کل پرسوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات یہاں آئے، ایک اور گزارش آپ حضرات سے کہ آپ حضرات نے بہت تعاون کرتے ہیں میرے ساتھ۔ دیکھیے سلسلہ سخن یہاں پر چل رہا ہوتا ہے، موضوع ہے، موضوع کو سمیٹنا ہے، پھیلانا ہے، مختلف سطح کے لوگ ہیں، میرے ساتھ بہت سی مشکلات ہیں، اکثر یہ اعتراض اور شدید انداز سے ہوتا ہے کہ مولانا آپ 1 گھنٹے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، البتہ انتظامیہ نہیں کرتی ہے بزم حسینی، لیکن یہ اعتراض مجھ پر ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں بات کو سمیٹوں۔ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے میری بات سمجھنے کے بعد یہاں سے اٹھے، ایسا نہ ہو کہ بات اس انداز میں کہی جائے کہ اس کے سر پر سے گزر جائے۔ مختلف سطح کے، مختلف عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے ہر ایک کو دیکھ کر گفتگو کرنی پڑتی ہے، تو اس میں یقیناً وقت کا کیلکولیشن اور وقت کا محاسبہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان سے گزارش ہے وہ یہ کہ آپ نے پچھلے سال بھی یہ تعاون فرمایا، اور اس سے پچھلے سال بھی، اس سال بھی یہ تعاون فرمائیے گا۔ دستبستہ گزارش ہے کہ بیچ میں آپ کا جذبہ قابل قدر، آپ کا ایمان بہت بلند، آپ کو اجر دے وہ بیوی کے جس کے بیٹے کی یہ مجلس ہے، لیکن درمیان میں مجلس کے رباعیاں پڑھنے سے گریز فرمائیے گا۔ میں کیا کہوں اس سے آگے کہ دیکھیے سلسلہ سخن اگر ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ سخن کو کہاں سے سلسلے کو اس کے جوڑا جائے۔ اب آپ اسے میری بیمائیگی کہیے، کم مائیگی کہیے، یا نالائکی کہیے، جو بھی کہیے، لیکن ہوتا میرے ساتھ یہ ہے۔ تو آپ اللہ سے گزارش ہے کہ بیچ میں ربائیاں پڑھنے سے گریز فرمائیے گا، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح سے رینجرز کے جوان افسران، پولیس کے جوان افسران، شہری حکومت، صوبائی حکومت، جو دیگر ادارے ہیں، جو جو ادارے یہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں اس ادارے کے ذمہ دار افراد، تو یقیناً میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ عزادار بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ان سے بڑھ کر وہ ہستی دعا کرے گی کہ جس کے بیٹے کی آزاداری کو بچانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً اس بات کا اندازہ ہے، اور اس سے گلہ شکوہ بھی ہو جاتا ہے کہ صاحب حکومت کے افراد ہیں، آرڈر آ جاتا ہے کہ جائیے، کسی کے گھر میں بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، کوئی بیمار ماں کو چھوڑ کے آیا ہے، مختلف پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، تکلیف ہیں، لیکن وہ یہاں آ رہا ہے کیوں؟ تاکہ حسین ابن علی کی آزاداری کی حفاظت کر سکے۔ تو آپ حضرات ان کے ساتھ جس حد تک ہو سکتا ہے تعاون فرمائیے، ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی مت کیجیے، پہلے ان بیچاروں کے ساتھ بہت مشکلات ہیں، اور اگر ہم بھی ان کے ساتھ یہ مشکلات کھڑی کر دیں تو پھر ذرا اس سلسلے کو آگے بڑھانا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ اپنی تمام زندگی کے مسائل کو چھوڑ کر 10 دن کے لیے اپنا زندگی کا چین، آرام، سکون برباد کر کے، جو برباد نہیں ہو رہا بلکہ ان کے لیے لکھا جا رہا ہے، اور قبر میں اور پورے اصطلاح پر اسے انہیں اس کا صلہ ملے گا، ان سب چیزوں کو جھیل کر کے یہاں آ رہا ہے، ہمیں بھی ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ گرو بیٹے محمد علیہ وسلم، اور ہمیشہ کی طرح وہ مسئلہ پھر یہی کہ دیکھیے اگر کسی شاعر کے شعر کو یہاں پڑھا جاتا ہے تو خانہ پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا، نیت اور مقصد یہ ہوتی ہے کہ حسین ابن علی سے متعلق جو ادب کا سرمایہ تھا اس کی ابتدا کیا تھی، انتہا آپ دیکھ لیجیے۔ یعنی اگر اس پر ایک اشرہ پڑھا جائے کہ سخنور ملی آباد کی نظر میں توحید امامت اور رسالت کا کیا زاویہ نگاہ ہے تو مواد موجود ہے. میر انیس امامت اور توحید کو کس انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں, مواد موجود ہے. اگر ممبر سے انیس, دبیر, جمیل مظہری, آل رضا, جوش ولی آبادی جیسے عظیم المرتبت, بلند پایا, دقت نظر, باریک بینی, صاحب فکر رکھنے والے شعرا کے کلام کو نہ پڑھا جائے تو مجھے بتائیے کہ ورثہ منتقل کیسے ہوگا. دیکھیے, جوش مر چکے, انیس مر چکے, اگر آپ ان کے اشعار ممبر سے پڑھیں گے تو یہ آپ کو کہیں کوئی پروگرام تو بیچارے دلانے سے رہے, نہ آپ کی کوئی کتاب چھپ سکتی ہے, نہ کسی محفل میں آپ کو آگے بلایا جائے گا. یہ بیچارے مر گئے, انہیں اجر سید الشہداء سے ملے گا, لیکن ان کا قرض ہے ہماری گردن پر جو اترنا چاہیے. اگر زمانے نے ان کے ساتھ ظلم کیا تو کیا ہم بھی ظلم کریں؟ ہمیں اس ورثے کو منتقل کرنا ہے کہ فکر کی بلندی دیکھیے, شعور کی پختگی دیکھیے, ادراک کی رفت دیکھیے, دیکھیے کس منزل فکر پر آ کر رسالت اور امامت کو بیان کیا جاتا ہے. اور آیات کو رکھیے, احادیث کو رکھیے, اور میر انیس کے اشعار کو رکھیے جو فضائل بیان کیے ہیں, پھر دیکھیے سر منہ فرق نہ پائیں گے آپ میر انیس کے اشعار میں اور قرآن کی آیتوں میں. کوئی صاحب ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی بات کہہ دی, نہیں, ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس بات کو جب بھی میں اشعار پڑھتا ہوں میر انیس کے اور جوش کے تو یہ دیکھ کر پڑھتا ہوں کہ اس حدیث کے ساتھ اور کس آیت کے ساتھ یہ اشعار مرتبط ہے. ہمیں اپنے نوجوان بچوں کو یہ ورثہ منتقل کرنا ہے, ہمیں بچانا ہے امامت کو. اچھا, اوقات کیا ہے ہماری جو ہم بچائیں امامت کو؟ امامت کو کون بچا سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیے, میں ہمیشہ عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ سید الشہداء کو ایک سیاسی ریفارمر کے طور پر پیش کرنا سید الشہداء کے ساتھ خیانت ہے. سید الشہداء کو آپ چولائی موزتن یا ہوچمن کے مرتبے پر لا کر مت کھڑا کیجیے. سید الشہداء ایک الگ ہی چیز ہے. سید الشہداء کا رابطہ کس ہستی سے ہے؟ سید الشہداء کا تعلق کس ہستی سے ہے؟ سید الشہداء زہد, تقوی, عبادت, معرفت, یہ سب الفاظ حتیٰ ہیچ ہے سید الشہداء کی بارگاہ کے مقابلے میں. تو دیکھیے, ایک سیاسی اور مذہبی ریفارمر کے طور پر سید الشہداء کو مت پیش کیجیے. دنیا لاکھوں کروڑوں سیاسی اور مذہبی ریفارمر دیکھ چکی ہے, سید الشہداء کا مقولہ ایک الگ چیز ہے. اگر سید الشہداء کا آپ نے مذہبی اور سیاسی ریفارمر اصلاحی تحریک کا بانی سمجھ کر پیش کرنے کی کوشش کی ان کی شخصیت کو, تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء ناکام ہوئے وہ ہدف لے کر جو چلے تھے. کیا سید الشہداء ناکام ہوئے؟ نہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن گریز کرے انسان اس بات سے کہ سیاسی ریفارمر کے طور پر پیش کرے. موضوع آپ حضرات کے سامنے ہے کہ علم اور اطاعت الہی. آیت جو میں نے پڑھی اس کو موضوع سے ربط اس کا پہلے پیش کر دوں, پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. کہ دیکھیے, جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی چیز کو علم کہتا ہے, قرآن کی نظر میں علم کون سا ہے, حدیث علم کس چیز کو کہتی ہے, اور معرفت اطاعت الہی کے لیے علم کی کیا ضرورت ہے. اور جو میں نے آیت پڑھی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے خلق نہیں کیا جن اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. میرے موضوع کے دو حصے ہیں, علم اور اطاعت الہی. اطاعت الہی کا اشارہ ليعبدون یعنی میری عبادت کریں اس سے منسلک ہو جاتا ہے, لیکن آیت میں علم کا لفظ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے آیت کو علم اور اطاعت الہی کے لیے چنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آیت میں علم کا لفظ نہیں ہے, لیکن آیت ذرا توجہ کیجیے, پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ علم یہاں پر موجود ہے. یعنی جب آپ آیت کو پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے سورہ وزاریات کی اس آیت کو, 56 آیت, 56, 5 اور 6 آیت کا نشان ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی انسان جیسے ہی اس دنیا میں آیا, حتیٰ اس دنیا میں آنے سے پہلے جب اس پر روح پھونکی گئی, جب اس پر کھال منڈی گئی, اس کے جسم میں خون اور گوشت کو داخل کیا گیا, اس وقت سے پروردگار اس کا خالق ہے. یعنی اے انسان, دیکھ جس وقت تو اس دنیا میں قدم رکھے گا ہمیشہ تجھے اس بات کا علم اور ادراک ہونا چاہیے کہ وہ میرا خالق ہے. تبھی خداوند تعالیٰ نے اس آیت میں خلقت کے لفظ کو استعمال کیا. وما خلقت الجن, دیکھو میرا اور تمہارا رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے. ہمیشہ یہ رشتہ تمہارے ذہن میں رہے, ہمیشہ اس رشتے کو اپنے علم میں رکھنا. جب تم اس علم کے مرتبے پر پہنچ جاؤ گے تب ہی کما حقہ اطاعت الہی ادا ہو سکے گی, اور اسی کے بعد تم معرفت کے درجات کو طے کر سکو گے. تو علم, آخر علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم ہے کیا؟ قرآن کسے علم کہتا ہے؟ حدیث کسے علم کہتی ہے؟ دیکھیے, علم کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ, جب تک آپ کے پاس علم نہیں آئے گا آپ اس خالق کو پہچانیں گے کیسے؟ جب تک اس کو پہچانیں گے نہیں اس کی مرضی کو کیسے پہچانیں گے؟ جب اس کی مرضی کو نہیں پہچان پائیں گے تو اس کے احکامات کو کیسے پہچانیں گے؟ جب اس کے احکامات کو نہیں پہچان پائیں گے تو کس انداز سے اس کے احکامات کی تعمیل کر کے آپ اطاعت الہی کے مرتبے پر فائز ہوں گے؟ اطاعت اسی وقت کی جا سکتی ہے کہ جب علم ہو. اور علم کون سا علم؟ وہ علم جو مسلسل انسان کو کچوکے لگاتا رہے, مسلسل انسان کو جگاتا رہے, بیدار کرتا رہے کہ دیکھ اے انسان تجھے جو علم حاصل کرنا ہے تو کر لے. لیکن ایک علم سب سے اہم ہے, وہ یہ کہ خیال رکھنا, یاد رکھنا, اس بات کو اپنے ذہن میں, دل و دماغ میں سمو لینا کہ تیرا رشتہ اس کے ساتھ خالق اور مخلوق کا ہے. وجود کا مرتبہ مختلف ہے, لیول آف ایگزسٹنس مختلف ہے. کبھی اسے جس طرح سے دنیا کی چیزوں کو تو سمجھتا ہے, ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے, کہیں خالق کو اس انداز سے سمجھنے نہ بیٹھ جائیے ہو. ایک درود بھیجی محمد عالم. تو علم رکھنا پڑے گا کہ وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. ضروری ہے احکامات الہی تعمیل کے لیے علم. معیار فضیلت کا علم, اور یہ بات میں پچھلے اس سے پچھلے برس آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ دیکھیے علم اتنی اہم چیز ہے. اشارہ کر دوں گا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ دیکھیے پروردگار عالم, کیونکہ میں اس واقعے کو کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ اشارے کے ساتھ ہی سمجھ جائیں گے. پروردگار عالم نے جب فرشتوں اور آدم کو خلق کیا اور آدم کے بارے میں کہا کہ آیات کا ترجمہ سب آپ کے پیش نظر ہے, میں آیات نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت میں بہت تیزی سے گزر جائے گا. سجدہ کرنا, فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فرشتوں نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ آپ سب اللہ جانتے ہیں, ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کی توحید ایک بہت اعلیٰ اور بلند مرتبے پر تھی. فرشتے علم رکھتے تھے تقدیس اور تسبیح اور تحلیل کا. فرشتے توحید کا علم رکھتے تھے تبھی تو تقدیس اور تحلیل کر رہے تھے. لیکن پروردگار نے جب اپنی ذات کی جانب سے براہ راست خود نفس نفیس پروردگار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ میں آدم کو علم عطا کروں, تو یہ کہا کہ علم آدم الاسماء کلہا, خود اللہ نے آدم کو تعلیم دی اسماء کی. جب علم اور عبادت کا ٹکراؤ ہوا, آدم مقام علم پر تھے, فرشتے مقام عبادت پر تھے, جب علم اور عبادت کا ٹکراؤ ہوا تو علم جیت گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کی جس کی بنیاد علم پر ہوگی سب سے افضل ہوگی. وہ عبادت کی جہاں ذرا علم میں کجی آئے گی, کمی آئے گی, وہ عبادت ادنا ہوگی, علم کے ساتھ انجام دینے والی عبادت اعلیٰ ہوگی. لیکن دیکھیے اس کے باوجود بھی آدم کو تمام اسماء سکھا دیے, لیکن جب آدم نے اب گندم کا دانا کھایا یا سیب کھایا یا کوئی اور پھل کھایا, بحث اس میں نہیں ہے. ایک کہاوت ہے ویتنامی, میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ لوگ بہت سے پوچھتے ہیں کہ مولانا وہ درخت کون سا تھا. اب وہ درخت کوئی سا بھی ہو, آپ دیکھیے کہ ہوا کیا, شرائط کیا تھی, آدم کا مقام کیا تھا. ویتنامی کہاوت یہ ہے کہ جب کوئی عاقل شخص کسی نادان بچے کو انگلی کا اشارہ کر کے چاند دکھاتا ہے تو بچہ انگلی دیکھنے لگتا ہے. حضور خدا چاند دکھا رہا ہے, آپ انگلی کو مت دیکھیے کہ ہوا کیا آدم کے قصے میں. جب پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ دیکھو جاؤ جنت میں, وہ تمام واقعات پیش آئے, اور اس کے بعد آدم نے وہ شجرہ کھا لیا, فلما ذاق الشجرہ, جب آدم نے اور حوا نے وہ شجرہ چکھا تو جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا. آدم کس درجے علم پر تھے کہ فرشتے شکست کھا گئے آدم کے علم کے مقابلے میں. لیکن جب توبہ کی ضرورت پیش آئی تو پروردگار کی بارگاہ میں کچھ اسرار اور راز ایسے تھے کہ پروردگار نے ان رازوں کو آدم تک پہنچایا. اور قرآن کے الفاظ ہیں فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. عجیب آیت ہے, عجیب ترجمہ ہے. آدم نے وہ کلمات پروردگار سے وصول کیے. دیکھیے تلقی الگ ہے, تعلم الگ ہے. تلقی کا مطلب ہے اپنی روح سے, اپنے شعور, اپنے ادراک کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کر لینا. مثال دے دوں میں, کبھی آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں, جا کر پڑھتے ہیں, استاد ہوتا ہے, شاگرد ہوتا ہے, یا کوئی جاننے والا شخص ہوتا ہے کسی علم کا, وہ آپ کو سکھاتا ہے, آپ کشف کر رہے ہیں. لیکن تلقی کا مرتبہ ہوا سے, ظاہری سے آگے کی کوئی چیز ہے. فتلقی آدم من ربہ کلمات, آدم نے ان کلمات کو وصول کیا پروردگار سے. کیا آدم نے ان کلمات کو وصول کرنے کے بعد کچھ اور کہا؟ جیسے ہی یہ کلمات آدم کو ملے فتاب علیہ ہے, ادھر کلمات کا ملنا تھا, ادھر توبہ قبول ہوئی. بھائی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ کلمات کچھ الفاظ تھے. قرآن نے جناب عیسیٰ کو خدا کا کلمہ کہا ہے. قرآن میں خدا اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنا کلمہ کہتا ہے. تو دیکھیے علم کا مرتبہ وہ تھا, لیکن جب توبہ کی ضرورت پڑی تو کچھ نئے کلمات وصول کرنے پڑے. یعنی اگر توبہ بھی کرنا چاہو گے تو علم میں مزید اضافے کے بعد توبہ کرنی ہوگی. دیکھو کیا کیا, کس کی بارگاہ میں گناہ کیا, کیا غلطی کی, چھوٹی کی یا بڑی, توبہ کیسے کی جائے, کس انداز سے گفتگو کی جائے. علم ضروری ہے پروردگار کی مرضی کو سمجھنے کے لیے. حدیث ہے اصول کافی میں, بڑی عجیب حدیث ہے. عجیب تو حدیث نہیں ہے, ایک لفظ اس کا بڑا عجیب ہے. الفاظ یہ ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسجد, رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے, مسجد نبوی میں. تو دیکھا کہ فائزن جماعت قد آفاق برجل, دیکھا لوگوں کا کچھ گروہ ہے اور ایک شخص گھیرے میں لیے ہوئے اپنے. رسول خدا جب حتمی مرتبہ تشریف لائے تو کہا ما ہذا, یہ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے ایک اجنبی مسجد میں آیا ہے, رسول خدا آئے ہیں. پہلے تو مجھے یہ مسلمان سمجھ میں نہیں آتے بیچارے. ہم مسلمان بھی بڑی عجیب مخلوق ہیں کہ نبی مانتے بھی ہیں اور نبی مسجد میں آیا ہے. الفاظ حدیث کے ہیں کہ لوگ اس کے گرد گھیرا ڈالے ہیں. بھئی رسول آیا, رسول کے پاس دوڑتے ہوئے آؤ, گھیرا اس کے پاس ڈال رکھا ہے. تو بھئی یہ ہوتا ہے, قرآن نے بتلا دیا کہ دیکھیے یہاں تو کچھ نہیں تھا نا, ڈھول تاشے کی آواز سنی تھی سورہ جمعہ میں تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو رسول لاک آتے رہے مسجد میں. یہی تو ہے کہ جب تک علم نہیں ہوگا کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے, اس وقت تک رسالت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پروردگار نے کیا کہا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ پروردگار تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ هل يستوي الذين يعبدون والذين لا يعبدون, وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں ہماری اور ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو عبادت نہیں کرتے؟ پروردگار تو علم کا لفظ کیوں لایا؟ کیونکہ ہر چیز کی بنیاد علم ہے. اگر رسالت کے بارے میں بھی اپنے مفاہیم کو, اپنے کانسیپٹ کو واضح نہیں کرو گے تو اپنے جیسا سمجھتے رہو گے. رسول مسجد میں آ جائے گا, تم اس شخص کو چھوڑ کر رسول کے پاس نہیں جاؤ گے. دوڑ کے جاؤ رسول کے پاس. اب سب نہیں تھے, روایت کے الفاظ فائدن جماعت قد اطافوا برسول. ختم مرتبت نے فرمایا ما ہذا. اچھا یہ بڑا عجیب جملہ ہے ختم مرتبت کا. جب انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہنا یہ چاہیے عربی کے لحاظ سے من ہذا, یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. دیکھیے جب آپ کسی انسان کی توہین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کیا ہیں, یہ کیا چیز ہے. کسی انسان کو اگر آپ تحقیر کرنا چاہیں اس کی, اور میں بھی آپ بھی سب, یہ کیا چیز ہے, یہ نہیں کہتے یہ کون ہے. تو رسول خدا نے فرمایا ما ہذا, یہ کیا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ علامہ, یہ علامہ ہے. رسول خدا نے پوچھا وما العلامہ, یہ علامہ کیا ہے. بھائی دیکھیے رسول خدا کو عربی بھی آتی ہے. ابھی مجھے جملہ کہنا پڑے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جس انداز سے ترقی کے مناظر ہم لوگ طے کر رہے ہیں یہ بھی کہہ دیں گے کہ بھائی رسول خدا کو شاید اس وقت تک اتنی اچھی عربی نہیں آتی، بعد میں آہستہ آہستہ سیکھی. تو یہ کہا جا سکتا ہے رسول کے بارے میں سب کچھ، کیونکہ مسلمانوں نے سب سے پہلا جو ستم توڑا وہ مسلمانوں نے ہی توڑا. ول علامہ، علامہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اعلم الناس، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے یہ. کس چیز کے بارے میں؟ بانساب العرب والاشعار العربیہ والجاہلیہ ووقائعہا. یا رسول اللہ، یہ عرب کے جتنے خاندان ہیں ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، عرب کے جتنے اشعار ہیں ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور عرب میں، سرزمین عرب میں جسے آج آپ سعودی عرب کہتے ہیں، جتنی بھی وہ جزیرہ نما عرب ہے اس کا تمام علم ہے اسے. کیا کون سی جنگ کب ہوئی، کون سا واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، اشعار کون سے تھے، کون سا شاعر بڑا تھا، کون سا چھوٹا تھا، عرب میں قبیلے کتنے، خاندان کیا کیا ہے، سب اسے پتہ ہے. تو آپ نے فرمایا ھذا علم، یہ جو تم نے کہا نا علامہ ہے، یہ وہ علم ہے کہ لا یضر جہل ولا ینفع علم. اگر کوئی ان سب چیزوں کو نہ جانتا ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر کوئی جانتا ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضور ختمی مرتبت کسی اور زاویے سے بات کر رہے ہیں، جو زاویہ آپ سمجھ گئے. دیکھیے، ختمی مرتبت آئے ہیں انسانوں کو خدا کی جانب متوجہ کرنے کے لیے. کہا کہ دیکھو، علم وہ ہے کہ تمہیں بتا دے کہ خالق کا تمہارے ساتھ رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے. کہا کہ دیکھو، انما العلم ثلاثہ، علم تین طرح کے ہوتے ہیں، آیت المحکمہ او فریضۃ عادلہ او سنۃ قائمہ وما خلاہن فہو فضل. علم تین طرح کے ہوتے ہیں، یا آیت محکمہ ہے، یا فریضہ عادلہ ہے، یا سنت قائمہ ہے، اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضیلت ضرور ہے، علم نہیں ہے. کانسیپٹ دے رہے ہیں رسول خدا، نظریہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے رسول رسالت کی نگاہ میں علم ہوتا کیا ہے. یعنی آیت محکمہ، وہ آیت قرآن کی جو محکم ہو، متشابہ نہ ہو، جس کے اندر کسی قسم کا، اردو میں کہتے ہیں اشتباہ نہ ہو، آیت محکمہ. فریضت عادلہ، وہ فرض کہ جو واضح ہو، صاف ہو، وہ چیز جو واجب کی گئی ہے اس کا علم. اور سنت القائمہ، یا وہ سنت ہو کہ جو اپنے مقام پر قائم ہو چکی ہے، مستحکم ہو چکی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے. علم تین ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ان تین کے ذریعے سے اس پروردگار کا علم حاصل کر سکتے ہو. قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے، رسول خدا کا رسالت کا نظریہ یہ ہے کہ دیکھو، وہ علم کہ جو تمہیں مسلسل متصل رکھے خدا سے، وہ علم کہ جو تمہیں خدا تک لے کر جائے، اسے ہم علم کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیز ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جہل ہے، یہ فضل ہے، فضیلت ہے. اگر کسی کو فزکس آتی ہے، یہ فضیلت ہے. اگر کسی کو کیمسٹری آتی ہے، یہ فضیلت ہے. لیکن علم یہ ہے کہ اگر کسی بھی حوالے سے انسان اس ذات سے متصل ہو جائے، اس ذات کی خالقیت کو اور اپنی مخلوقیت کو ہمیشہ نظر میں رکھے. دیکھیے، میں اس وقت صرف دعویٰ کر رہا ہوں، ادعا کر رہا ہوں، آرگیومنٹ ہے، پروف ابھی میں نے پیش نہیں کیا. یہ انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں پیش کروں گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث علم کا ایک خاص کانسیپٹ کیوں پیش کر رہے ہیں. کہ دیکھو، علم وہ ہے کہ جو تمہیں خالق اور مخلوق کے رشتے کی یاد دلاتا رہے. یہ انشاءاللہ کل اور پرسوں بات ہوگی، لیکن آج مجھے علم اور عالم کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کرنے دیجیے. یاد رکھیے گا اس بات کو، مجھے کل پیش کرنی ہے، اگر میں بھول جاؤں تو آپ میں سے کوئی صاحب مجھے یاد دلا دے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ رسالت اور امامت علم کا ایک خاص نظریہ پیش کر رہی ہے. اور ضرورت کس اس بات کی کیوں ہے کہ علم وہ ہے کہ جو خدا سے تمہیں تمہارا رشتہ یاد دلائے، خدا سے یہ یاد دلاتا رہے تمہیں کہ وہ خدا ہے، تم اس کے بندے ہو. یہ کل یا پرسوں بات ہوگی اس پر. دیکھیے، جب آپ نے بات کی خدا کی اور اس کی مرضی کی، اطاعت الہی کی، اور یہاں پر علم کی ضرورت پیش آئے گی، اور جب علم کی بات ہوگی تو علم کی فضیلت کیا ہے، علم کیسے کسے ہیں، اور پھر یہیں پر یہ مسئلہ بھی پیش آئے گا کہ جب اطاعت الہی کا ذکر آئے گا، اطاعت الہی کا عنوان آپ کے سامنے آئے گا، یا کہیں بھی آپ کسی سے جا کر گفتگو کیجیے کہ پروردگار کی اطاعت کرنی چاہیے، تو دوسرا سوال یہ ہوگا، یا آپ کے ذہن میں آئے گا، یا سامنے والا پوچھے گا کہ یہ پہلے بتائیے کہ وہ خدا، وہ اللہ، یا وہ گاڈ، نام آپ جو بھی رکھیں، وہ خدا کی جس کی آپ اطاعت کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، آخر وہ ہے کس طرح کا، اس کی ماہیت اور کیفیت کیا ہے، اسے کہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، کہاں دیکھا جا سکتا ہے، کیا ہوا سے خمسہ کے ذریعے درج کیا جا سکتا ہے یا نہیں، چکھا جا سکتا ہے، سونگا کیا جا سکتا ہے، کیا اس کی کسی آہٹ کو, قدموں کی چاپ کو سنا جا سکتا ہے, چھوا جا سکتا ہے؟ کیا وہ حواس خمسہ میں سے کسی حواس کے تحت آ سکتا ہے؟ اگر نہیں آ سکتا تو کیوں نہیں آ سکتا؟ اس خدا کو ڈھونڈا کیسے جائے, اس خدا کو دیکھا کیسے جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہمیں لے کر جائے گا توحید کے اس رقطے پر کہ جہاں خدا کا صحیح کانسیپٹ ہمیں سمجھنا ہوگا. توحید ہے کیا؟ توحید کا مرتبہ کیا ہے؟ آخر وہ خدا ہے کیا کہ جسے ہمیں سمجھنا ہے اور ماننا ہے؟ ایک درود پڑھی محمد عالم کی. علم کا مرتبہ بہت عجیب ہے. دیکھیے میں نے مذمت نہیں کی, کل کو یہ کہنا مولانا صاحب نے یہ کہا کہ بھائی آپ یونیورسٹی میں نہیں جائیے, جائیے, اس پر بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ کہ وہ فضیلت ہے, بالکل علم حاصل کرنا چاہیے. قرآن نے اس پر ایک الگ زاویے سے گفتگو کی ہے, جو جدید علوم جنہیں ہم کہتے ہیں اس پر بھی قرآن نے گفتگو کی ہے کہ کیا انہیں سیکھنا چاہیے یا نہیں. بالکل سیکھنا چاہیے, وہ ایک الگ گفتگو ہے, کل پرسوں میں انشاءاللہ پیش کروں گا. اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم رسالت اور امامت اور قرآن کی نگاہ میں علم کا جو لفظ علم ہے وہ کس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے. اور عجیب مرتبہ ہے کہ دیکھیے عجیب حدیث ہے چھٹے امام جی کہ محادثت محادثت العالم علی المذابل خیر من محادثت الجاہل علی الذرابی. کم خواب کے تکیوں پر بیٹھ کر نادان شخص سے گفتگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کے عالم کے ساتھ گفتگو کرو. اطلب العلم, علم حاصل کرو. وتزینوا معه بالحلم والوقار. دیکھو علم حاصل کر لو اور جب علم آ جائے تو ہاتھ باندھ کے سمیٹ کے نہ بیٹھ جانا, بلکہ اپنی ذات کو زینت دو, اپنی ذات کو چمکاؤ, اپنے آپ کو آرائش دو, سجاؤ, بناؤ, سنگھارو. کس کے ذریعے؟ حلم اور وقار کے ذریعے. ولا تکونوا علماء جبارین, اور دیکھو ظالم جابر علماء کی طرح نہ بن جانا. مولا یہ ظالم جابر تو ہمیشہ بادشاہ ہوتے ہیں. کہا کہ دیکھو نہیں, اگر حلم نہیں ہوگا, اگر وقار نہیں ہوگا, جس نے کسی نے سوال کیا اگر سوال آپ کے مزاج کے برخلاف ہوا, آپ چراغپا ہو گئے, آپ ایسے باہر ہو گئے. آپ نے کہا اتنے بڑے ہو گئے, اتنی عمر ہے, آپ کو شرم نہیں ہوتی آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں؟ اس وقت تک کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے آپ عالم ہیں, آپ سے پوچھا گیا, آپ کی ذمہ داری ہے جواب دینا. وہ اس وقت تک کیا کر رہا تھا یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ خدا کا اور اس کا کام ہے. تو دیکھو فرمایا معصوم نے کہ دیکھو وَتَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوِقَارِ, علم حاصل کرنا, اور دیکھو خبردار لاکھ علم حاصل کر لو لیکن جب تک حلم, بردباری, پیشنس, صبر, حوصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک تمہاری شخصیت میں زینت نہیں آ سکتی, تمہاری شخصیت میں بناؤ سنگھار نہیں آ سکتا. معصوم کی نظر میں علم کو مکمل کرتا ہے حلم. وَلَا تَكُونُوا عُلَمَا جَبَّارِينَ, دیکھو جبار علماء کی طرح نہ ہو جانا. فَيَذْهَبْ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ, تو لاکھ علم ہو تمہارے اندر, تمہارا جبر, تمہاری سخت گیری, تمہاری کڑوی اور کسیری طبیعت تمہارے علم کو برباد کر کے رکھ دے گی. اور کہا کہ دیکھو تَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ, دیکھو یاد رکھنا جسے تم علم سکھا رہے ہو نا. دنیا آج تک یہ کہتی ہے کہ صاحب استاد کی عزت کیجیے, لیکن دیکھیے کس انداز سے معصوم پیمانوں کو بتا رہے ہیں. تواضعوا لمن تعلمونه العلم وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم. دیکھو خاک ساری سے ملنا, انکساری سے ملنا اس شخص کے ساتھ کہ جس سے تم علم سیکھ رہے ہو, اپنے استاد کے ساتھ خاک ساری سے ملنا. اور دیکھو خبردار جس کے تم استاد ہو اس کے ساتھ بھی خاک ساری سے ملنا. تو دیکھیے اس کے ساتھ بھی خاک ساری, جسے سکھا رہے ہو اس کے ساتھ بھی خاک ساری. تو اگر آج کی نفسیات کو آپ دیکھ لیں تو حضور تواضع, انکسار, پیشنس, جینٹل ہونا, نرم طبیعت ہونا ہی وہ چیز ہے کہ جب تک استاد شاگرد کے درمیان نرمی کا رشتہ نہ ہو, ملاطفت کا رشتہ نہ ہو, مراسخت کا رشتہ نہ ہو, محبت کا رشتہ نہ ہو, نہ شاگرد کھل کے پوچھ سکتا ہے, نہ استاد اچھی طرح سے علم سکھا سکتا ہے. تو دیکھیے 1400 سال پہلے علم کو پھیلانے کے طریقے بتائے. کہا کہ دیکھو نعمل عجیب روایت ہے, اور عجیب گفتگو ہے معصوم کی کہ جب آپ یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، نالج کہتے کسے ہیں؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، نعم وزیر الایمان العلم، ایمان کا کتنا اچھا وزیر ہے علم، اللہ اکبر. یقین کیجئے کہ چھٹے امام کے جملے، یعنی اگر آپ کے پاس ایمان ہے، بہت توجہ کیجئے گا، اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں روایت پر سے جلدی سے گزر جاؤں، دو جملے مجھے کہنے دیجئے. اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور علم نہیں ہے، ایمان بادشاہ ہے، علم وزیر ہے، بادشاہ پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو علم سنبھالا دیتا ہے، وزیر سنبھالا دیتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کچھ ایسے مرحلے آ سکتے ہیں زندگی میں کہ جب تمہارا ایمان ڈگمگا جائے گا، علم کو حاصل کرتے رہنا تاکہ علم وزیر بن کر ساتھ ساتھ چلے ایمان کے. نعمہ وزیر الایمان العلم و نعمہ وزیر العلم الحلم. اور دیکھو کبھی ایسا مرحلہ آئے گا کہ تم بہت بڑے عالم ہو، کبھی کوئی ناگوار بات کہہ دے گا، کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے گا، چراغ پا ہو جاؤ گے، ہتھے سے اکھڑ جاؤ گے، ایک دفعہ تیش میں آ جاؤ گے. دیکھو خبردار، ایمان کے ساتھ علم ہے، علم کے ساتھ اس کا وزیر حلم ہے جو تمہیں ہتھے سے اکھڑنے سے روکے گا، آپے سے باہر نہیں ہونے دے گا. اور دیکھو نعمہ وزیر الحلم الرفق. اور دیکھو حلم کبھی کبھی ہو سکتا ہے تمہارے حلم کا پیمانہ لبریز ہو جائے، حلم کا پیمانہ لبریز ہو جائے. تو دیکھو مرافقت کا سہارا لینا، یعنی سمجھنا کہ یہ بھی مجھ جیسا انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جب مرافقت ہوگی، جب رفاقت ہوگی، جب اپنے جیسا انسان سمجھو گے تو یہ چیز رفق آ کر حلم کا وزیر بنے گا اور اسے سہارا دے کر رکھے گا. ایمان خطرے کی زد میں، علم اسے بچائے گا. علم اور ایمان خطرے کی زد میں، حلم اسے بچائے گا. علم ایمان حلم خطرے کی زد میں، رفق اسے بچائے گا. علم ایمان حلم رفق خطرے کی زد میں. کہا کہ دیکھو نعمہ وزیر الرفق الصبر. اور دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کہو گے ہوا کرے مجھ جیسا انسان، میرے ساتھ کیوں بدتمیزی کی، یہ ناخوشگوار کام میرے ساتھ کیوں کیا، میں کچل کر رکھ دوں گا. دیکھو صبر کا دامن ہاتھ سے تھامنا. دیکھا نعمہ، عجیب حدیث ہے، عجیب جملہ ہے، درود بھیجئے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں. فرمایا کہ دیکھو الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. ایمان کے ساتھ صبر کا وہی تعلق ہے جو تمہارے جسم کا تمہارے سر کے ساتھ ہے. اگر تمہارا سر جسم سے جدا ہو گیا تو جسم مردہ ہو کر گر جائے گا. جس کے پاس ایمان ہے، صبر نہیں ہے، اس کا ایمان خطرے کی زد میں ہے. مفضل امام، چھٹے امام کا شاگرد، مسجد نبوی میں آیا، ابن ابی لوجہ موجود تھا وہاں پر. دیکھیے اللہ اکبر، چھٹے امام کی منزلت دیکھیے آپ، کہ اس انداز سے آپ نے علم پھیلایا کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جو باتیں کرتا ہے علمی پیمانے کے مطابق کرتا ہے. اچھا یہ بھی پڑھا لکھا آدمی ہوگا، ہو کافر. حضور مسئلہ آج کی دنیا کا کفر اور ایمان نہیں ہے، مسئلہ آج کی دنیا کا جہل اور عقل ہے. بھائی آپ ہندو ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ہندو رہیے، آپ مسلمان ہیں مسلمان رہیے، آپ عیسائی ہیں آپ عیسائی رہیے، آپ سکھ ہیں بدھسٹ ہیں، جو مذہب آپ کو چننا ہے چنیے، آپ کو اختیار ہے. لیکن جواب آپ کو کل دینا پڑے گا کہ جواب مرنا سب کو ہے کہ بھائی یہ مذہب کیوں اختیار کیا، اسی کے لیے تو علم کی ضرورت ہے نا. تو دیکھیے پوری دنیا خدا کا انکار کرنا چھوڑ دے تو کیا خدا کی خدائی میں کمی آ جائے گی؟ حضور اب مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ اگر مرغا اذان نہیں دے گا تو کیا صبح نہیں ہوگی؟ حقیقت اپنے آپ کو منوا کر رہتی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. ایک دفعہ گیا یہ شخص مفضل، چھٹے امام کا شاگرد، ابن ابی لوجہ، ابن مقفع، یہ دو ساتھی تھے، زندیق سے ملحد تھے، مسلمان نہیں ہوئے. ابن مقفے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، 1400 سال پہلے سنسکرت اور فارسی کی جو کتابیں تھیں اس نے عربی میں ترجمہ کیا ہے. انوار سہیلی، جسے انوار سہیلی بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، انوار سہیلی کتاب جو قلیل جملے ہیں وہ ابن مقفع نے ترجمہ کیا ہے. ابن رشد کے بعد ابن بعض فلسفی آثار کے جہاں پر ابن رشد کا ذکر آتا ہے فلسفیوں میں، وہاں پر ابن مقفع کا بھی ذکر کیا ہے بعض فلسفے کی تاریخ لکھنے والوں میں، اگرچہ ابن رشد بعد میں تھا، ابن مقفع بہت پہلے تھا. تو وہاں پر ابن مقفہ کو وہاں پر شمار کیا ہے بعض نے، ایسا آدمی. ابن ابی لوجا موجود مسجد نبوی میں، رسول خدا کے بارے میں کچھ باتیں کی، دین کے خلاف باتیں کی، تو ایک دفعہ شاگرد تھے چھٹے امام کے، ایک دفعہ چراغپا ہو گئے، ناراض ہو گئے، برہم ہو گئے، کہا یہ کیا فضول بکواس لگا رکھی ہے. کہا کہ آپ کی تعریف، ابن ابی لوجا نے کہا آپ کی تعریف، یہ میرے الفاظ ہیں. کہا کہ تم لوگ یہ سب کیا باتیں کر رہے ہو، غلط باتیں ہیں. تو ابن ابی لوجا کے الفاظ ہے، فَإِن كُنْتَ مِنْ أَصْحَابِ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ فَمَا هَكَذَا يُخَاطِبُنَا، اگر تو جعفر ابن محمد کے شاگردوں میں سے ہے تو اس نے تو آج تک ہم سے اس طرح چراغپا ہو کر بات نہیں کی. دیکھیے، اگر کوئی ہندو ہے آپ کے مذہب پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی عیسائی ہے آپ کے مذہب پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی دوسرے مذہب کا ہے آپ کے مذہب پر اعتراض کر رہا ہے، رسول خدا کو نہیں مانتا جس مذہب کا بھی ہو، تو دیکھیے معیار بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو فما ہاکذا یخاطبنا ولا بمثل دلیل کا یجادلنا. نہ چھٹے امام نے، جعفر ابن محمد نے کبھی ہم سے ایسے بات کی اور نہ کبھی اس انداز سے گفتگو کی. اور عجیب بات کی اس شخص نے، ابن ابی لوجہ نے، کہا کہ دیکھو لقد سمع من کلامنا اکثر مما سمعت منا، ہم نے تو ابھی کچھ نہیں کہا تیرے سامنے، جعفر ابن محمد کے سامنے تو ہم اس سے بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، تو کیوں چراغپا ہو رہا ہے؟ وہ تو آج تک چراغپا نہیں ہوئے. تو میں ابن مقفص اور ابن ابی لوجہ سے کہوں گا، دیکھو کہ جس کا لنگر مضبوط ہوتا ہے نا، وہ کسی جتنے طوفان آ جائے ہلتی نہیں ہے. وہ آدمی وہ لوگ کہ جو کتابوں کو کھول کھول کے علم حاصل نہ کریں، علم لدنی کے وارث ہوں، توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، شجرہ طیبہ سے متصل ہوں کہ جس کا پھل مسلسل آتا رہتا ہے، لیس لہا من قرار، ایک یہ ہے کہ مسلسل لرزہ ہے، اور ایک وہ درخت ہے، ایک وہ شجرہ ہے کہ جو ہلائے نہیں ہلا، وہ کسی بھی طوفانی آندھی سے نہیں ہلے گا، تمہاری دلیلوں کے سامنے آ کر وہ کیوں ہلے؟ لقد سمع من کلامنا اکثر مما سمعت منا، دیکھو وہ ہم سے اس سے بڑی بڑی باتیں سن چکا ہے، وہ تو کبھی چراغپا نہیں ہوا. فما اشحف ابحش فی خطابنا ولا تعدى فی جوابنا، عجیب جملہ کہا، نہ اس نے کبھی ہم سے کوئی غلط اور غلیظ جواب دیا، سب وہ شتم پر اتر آئے، زبان کو اپنی گندا کر لے، آلودہ کر لے، کوئی غلط بات کہہ دے. اب بچوں کے لیے میں یہ لفظ استعمال کروں، ممبر سے استعمال کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی جعفر ابن محمد نے ہم سے بہت ہی عجیب باتیں سنی ہیں، کفرامیز باتیں سنی ہیں، ہم نے رسالت کا انکار کیا، ہم نے خدا کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، خانہ کعبہ کا انکار کیا، سب کر دیا، لیکن اس نے کبھی ہمیں گالی نہیں دی. فما اشحف فی خطابنا ولا تعدى فی جوابنا، اور نہ کبھی ہمیں جواب دیتے ہوئے حد ادب سے خارج ہوا. بھائی چھٹے امام تو اس طرح سے گفتگو کریں، اور ان کے غلام ذرا سا سوال کیا جائے ہتھے سے اکھڑ جائیں. تو یا آپ ان کے غلام نہیں، یا وہ آپ کے امام نہیں. تو جو سوال کرتا ہے سکون سے سنیے، آرام سے بات کیجئے. فما اخشى فی خطابنا ولا تعدى فی جوابنا ولا یعتری ہے نزق ولا طیش ولا خرق، نہ کبھی آپے سے باہر ہوتا ہے، نہ کبھی غصے میں آتا ہے، نہ کبھی بھڑکتا ہے، نہ کبھی پیشانی پر بل آتا ہے. وَإِنَّهُ الْعَاقِلُ الْخَلِيمُ الرَّزِينُ الرَّصِينُ، اور جانتے ہو جعفر ابن محمد کون ہے؟ وہ عقل مند دانا آدمی ہے کہ جس میں حلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور لگتا ایسا ہے جب ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح گفتگو کر رہا ہے. وَلَا يَعْتَرِيهِ نَفْسٌ وَلَا خَرْقٌ وَلَا طَيْشٌ، اور عجیب جملہ کہا، يَسْتَمِعُونَ، جب ہم جا کر گفتگو کرتے ہیں جعفر ابن محمد سے تو بہت غور سے سنتا ہے، وہ یسبی الینا، اور بہت توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سنتا ہے. فلما استفرغنا ما عندنا، جب ہم اپنا تمام علم اس کے سامنے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اس ترجمے کو، جب ہم اپنا پورا علم اس کے سامنے انڈیل کر رکھ دیتے ہیں، فلما استفرغنا ما عندنا، ہم جب اپنا پورا علم اس کے سامنے انڈیل کر رکھ دیتے ہیں، وَظَنَنَّا أَنَّا قَطَعْنَاهُ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے جعفر ابن محمد کی کمر توڑ دی. عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، دہضا حجتنا بکلام یسیر وخطاب قصیر. ایک دفعہ جعفر ابن محمد آتا ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج اسی کمر توڑ دی، تو ایک دفعہ آتا ہے ایک معمولی سے جملے کے ساتھ اور ایک چھوٹے سے لفظ کے ساتھ ہماری کمر توڑ کے چلا جاتا ہے. فَإِن كُنْتَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَخَاطَبْنَا بِمِثْلِ خِطَابِهِ. اگر تو جعفر ابن محمد کا شاگرد ہے تو اسی طرح سے گفتگو کر جیسے وہ کرتا ہے. اور یہ سب کے لیے سبق ہے. منصور دوانگی نے لکھا، عباسی خاندان کا پہلا بادشاہ، کہا کہ جعفر ابن محمد تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آیا کرو. کہا کہ ما لنا ما نخافک، ہمارے پاس کوئی ایسا جرمی نہیں ہے کہ جو تجھ سے ڈرے اور تیرے پاس آئے اپنی بخشش کے لیے. ولا عندک من امر الاخرت نرجوک لہ، اور نہ تیرے پاس آخرت میں کوئی چیز ہے کہ جس کی ہمیں تجھ سے امید ہو، آخرت کے سلسلے میں تیرے پاس آئے، نہ تیرے پاس آخرت کی کوئی چیز نہیں تیرے پاس، ہم کیوں آئے. اور نہ ہم نے کوئی گناہ کیا جرم کیا ہے، بھاگتے دوڑتے رہے تیرے محل کے چکر کاٹتے رہے، تو کیوں آئے ہم تیرے پاس. کہا کہ اچھا حضور تشریف جائے گی، نصیحت کیا کیجئے. کہا کہ دیکھو، من اراد الدنیا لا ينصحك ومن اراد الاخره ما يصحبك. سن منصور دوانگی، جو دنیا چاہتا ہے وہ تجھے کبھی نصیحت نہیں کرے گا، اور جو آخرت چاہتا ہے وہ تیرے ساتھ نہیں بیٹھے گا. فما نصنع ما عندك، ہم تیرے پاس آ کر کریں تو کیا کریں. اچھا آپ نے سنا اتنا بھی لوجا کا جملہ، دہضا حجتنا بکلام یسیر وخطاب قصیر، بہت مختصر سے جملے کے ساتھ جب ہم اپنا پورا عجیب مرحلہ ہے، قربان جائے امام وارث پیغمبر ستویں مرتبہ کے کہہ رہا ہے، فلما استفرغنا ما عندنا، جب ہم اپنا پورا علم انڈیل دیتے ہیں، ہم نے پورا علم انڈیل دیا، لیکن جعفر ابن محمد دہاب حجتنا بخطاب قصیر و کلام یسیر، ہمارا پورا علم اس کے ایک معمولی جملے کے آگے نہیں ٹھہر پاتا. اب یہ کیسے کیوں کہا اس نے، کوئی تو واقعہ ہوا ہوگا نا بھائی، آیا حج کے موقع پر. ابن ابی لوجا، ابن مقفع اور ان کا تیسرا دوست جس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، طواف ہو رہا تھا تو ابن مقفع نے ابن ابی لوجا سے کہا کہ جو سب دیکھ رہے ہو نا حاجی، یہ سارے ان میں صرف اگر تم کہہ سکتے ہو کہ واقعاً انسان کہلانے کے لائق ہے اور واقعاً کوئی ہستی ہے، ذات ہے، وزن ہے جس میں، وہ یہی ہے، وہ جو بوڑھا آدمی بیٹھا ہے وہاں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جعفر ابن محمد ابن صادق ہے. کہا کہ اچھا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے تو گفتگو کی ہے، دیکھا ہے کتنا علم ہے. کہا کہ میں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں کتنا علم ہے. کہا کہ دیکھو جا رہے ہو نا اگر تو ذرا خیال سے جانا کہ تمہاری تمام دلیلوں کو دھجیاں اس کی اڑا لے گا. کہا کہ دیکھو تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم خود جاہل آدمی ہو، تمہیں میرے علم کا اندازہ نہیں ہے، تم اس سے پٹ چکے ہو، ایک دفعہ بحث میں ہار چکے ہو، سمجھ لو میں جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، تو تمہارے یہاں پول کھل جائے گا. خیر گیا، گفتگو ہوئی، وہاں پر واپس آیا وہ شخص جو کہہ رہا تھا ابھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا کر کے آ سکتا ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ عجیب مرد ہے، یتروح اذا شاء روحانیا واذا شاء یتجسد جسمانیا. یہ وہ شخص ہے، ابھی بحث کر کے آیا ہے، کہ جب یہ چاہے تو اپنے آپ کو روح کی مجرد حالت میں بدل کر مادے سے ہٹ جائے اور نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور جب چاہے دوبارہ جسمانی حالت میں آ کر ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگے. اذا شاء ان یتروح روحانیا واذا شاء ان یتجسد جسمانیا. افلاطون نے جملہ کہا ہے کہ میں اس فلسفی کو، اس حکیم کو اس وقت تک حکیم نہیں مانتا کہ جب تک وہ اپنے اختیار سے اپنے اوپر خود موت کو تاری نہ کر لے اور اس مادی بدن سے جدا نہ ہو جائے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ افلاطون کے جملے کو میں چھٹے امام پر سازش کرنے جا رہا ہوں، جی نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ چاہے گا. افلاطون نے کیا کہا تھا کہ جب وہ شخص، اس وقت تک فلسفی نہیں ہو سکتا کہ جب تک خود اپنے ارادے سے اپنے جسم اور اپنی روح کے درمیان جدائی پیدا نہ کر لے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چاہے ابھی تو روحانی بن کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے. یعنی نہ صرف یہ کہ امام کو کمال ہے کہ اپنے جسم اور روح کے درمیان جدائی ڈال دیں، بلکہ یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ اس مادی دنیا سے اپنے آپ کو جدا کر لیں، اور یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ جب چاہے اس مادی دنیا میں آ جائیں. آئے حج کے موقع پر، کہا کہ یہ سب کیا ہے مولا، یہ دیکھیے آپ حج سے طواف کر رہے ہیں لوگ، یہ سب کیا فائدہ ہوگا، کوئی خدا بدا نہیں ہے. مولا نے کہا کہ دیکھو، یہ چھٹے امام سے بھی روایت ہے یہی واقعہ، اور آٹھویں امام سے بھی روایت ہے. کہا کہ دیکھو، مولا کھڑے ہوئے، روایت کے الفاظ ہیں، اپنی آبا کو سنبھالا اور کہا انکان القول قولہم والقول قولہم، اگر وہ بات سچی ہو جو یہ مسلمان کہہ رہے ہیں طواف کرنے والے، فاستویتم واستوینا، تو ہم اور تم برابر رہے مرنے کے بعد، بھائی انہوں نے کچھ کام کیے تم نے نہیں کیے، ہم اور تم برابر رہے. لیکن اگر یہ بات میں نے برعکس کہہ دی، اگر بات یہ ہو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے، اگر بات یہ ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں خدا ہے اور تم کہہ رہے ہو خدا نہیں ہے، تو مرنے کے بعد یہ کامیاب ہو جائیں گے، تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. اور اگر بات وہ ہو جو تم کہہ رہے ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو مرنے کے بعد ہم اور تم برابر ہو جائیں گے، یعنی ہم نے کسی بھی صورت میں گھاٹا نہیں اٹھایا. یہ تھا وہ مرحلہ کہ جو کلام قصیر تھا کہ بہت مختصر سے جملے میں چھٹے امام نے فرما دیا کہ دیکھو، اگر تیری بات کو میں صحیح مان لوں کہ خدا نہیں ہے، تو ہم نے کوئی گھاٹا نہیں کیا، ہم اور تم برابر ہو گئے. اور اگر تم ہماری بات کو صحیح سمجھو کہ خدا ہے، تو ہم تم سے بازی لے گئے. یعنی ایک مرحلے پر ہم اور تم برابر، ایک دوسرے مرحلے پر ہم تم سے جیت گئے، یعنی تم دونوں صورتوں میں ہم سے آگے نہیں نکل سکتے. اور اس کے بعد امام نفذ رداءہ، اپنی ابا کو جھٹکا اور کہا کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آیت پڑھی کہ دیکھو حج کے موقع پر کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، اسی لیے میں بہت چھوٹے سے جملے کے ساتھ تمہاری بات کا جواب دے کے آگے بڑھ گیا. تو دیکھیے، اب یہی بات ہے کہ وہ ہستی کہ جو متصل ہے اس سے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اب وہ واقعہ پھر نہ چلا جائے، وقت ختم ہو گیا. تو دیکھیے، علم ضروری ہے. یہی وجہ تھی کہ سید الشہداء کی شہادت علم کے ساتھ ساتھ ہے. اچانک کوئی دفتن فیصلہ نہیں کیا، جانتے ہیں ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. مدینے سے چلے، مکے سے چلے، کیا کہا؟ من کان بادلا فی مہجتا وممطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، اور جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا لم یبلغ الفتح. دیکھو، جو اس بات پر تیار ہو چکا ہے کہ خدا سے ملاقات کرے گا، جو اس بات پر تیار ہو چکا ہے کہ ہماری رکاب میں اپنے خون کو نچھاور کرے گا، اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے. یعنی علم رکھتے ہیں، اور علم ایسا کہ جو بعد میں واقعہ ہونے والا ہے وہ سید الشہداء دیکھ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. اس لیے وعدہ فطری بھی کہہ سکتے ہیں، مشیت الہی بھی کہہ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم رسول خدا کے فرزند زانو پر تشریف فرما ہے، اور اس زانو پر جناب سید الشہداء حسین ابن علی، تین چار برس کا سن دونوں کا. جبریل آئے، کہا کہ اے مصطفیٰ حبیب خدا، آپ کو خدا نے سلام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ تمہارا ایک بیٹا ابراہیم ہے، دوسرا حسین ہے. خدا نے تمہیں مخیر کیا ہے کہ تم ایک کو باقی رکھو، ایک کو خدا کی مشیت کا اس سے تعلق پا چکی ہے کہ خدا اسے موت دے گا. تم ابراہیم کو زندہ رکھنا چاہتے ہو یا حسین کو؟ ختم مرتبہ نے ایک دفعہ ابراہیم کی طرف دیکھا، ایک دفعہ حسین کی طرف دیکھا، کہا کہ حسین کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، ابراہیم کو مجھ سے لے لو. اور جب سید الشہداء کا بوسہ لیتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں. وہ نبی کہ جس پر پوری کائنات قربان، وہ یہ کہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں. بس عزیزان گرامی، آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی. پہلی محرم میں رخصت سید الشہداء، عجیب جملہ کہا کہ جگر پھٹ جاتا ہے. فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے. گلچا گریباں صبا خاک بسر ہے. اللہ، بس ایک دفعہ میر انیس فرماتے ہیں، بیت الشرف خاص سے نکلے شہ ابرار، روتے ہوئے ڈیوڑی پہ گئے عطرت اطہار، چلاتے تھے عباس، روتے ہوئے ڈیوڑی پہ گئے عطرت اطہار، آپ جانتے ہیں نا کہ جب انسان اپنے شہر کو چھوڑ کر جاتا ہے تو زندہ رشتہ داروں سے ملتا ہے،